बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم।
अजीम और दायमी रहमतों वाले खुदा के नाम से, पैगंबर आप कह दीजिए कि तुम्हारे पास परवरदिगार की तरफ से हक आ चुका है। अब जो हिदायत हासिल करेगा वो अपने फ़ायदे के लिए करेगा और जो गुमराह हो जाएगा उसका नुकसान भी उसी को होगा और मैं तुम्हारा ज़िम्मेदार नहीं हूँ। और आप सिर्फ उस बात का इत्तबा करें जिसकी आपकी तरफ वही की जाती है और सब्र करते रहें यहाँ तक कि खुदा कोई फैसला कर दे और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत है तहा शमीम का सलाम कबूल कीजिए। अभी आप सामिन सूरह यूनुस की आयात 108 और 109 की तिलावत और इन आयात का तर्जुमा समात फरमा रहे थे। कारी थे अहमद मीर ज़ादा। और सामने इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब समात फरमा लीजिए। سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام نیم نگاہ سماعت فرمائیں گے، جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور انٹرویو بھی پروگرام میں شامل رہے گا۔ پروگرام نیم نگاہ کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سنیں گے، اور نعت کے بعد ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام اسلامی تاریخ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، تو اس وقت کی نشریات میں شامل ہمارے پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی یہ نشریات شارٹ وے میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں، ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلیٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلیٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق شام 6:30 بجے سن سکتے ہیں، جبکہ حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام نیم نگاہ میں خبریں پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات 9 بجے پیش کی جاتے ہیں، جس میں آپ خبریں اور ہمارے نمائندوں کی رپورٹوں یا انٹرویو سماعت فرماتے ہیں۔ تو سامعین، اب سے کچھ ہی دیر بعد ہم پروگرام نیم نگاہ میں خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پیش خدمت ہے پروگرام نیم نگاہ۔ نیم نگاہ میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جاتی ہیں، تو لیجیے سماعت فرمائیے طہٰ شمیم سے عالمی خبریں۔ پیش خدمت ہے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے فرمایا کہ ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد امریکہ کی جانب سے تمام پابندیوں کے عملی خاتمے سے مشروط ہے۔ عراقی عوام نے اپنے ملک کے مختلف شہروں میں ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کی مناسبت سے عشر فجر کی تقریبات کا انعقاد کیا، اور پاکستان میں اتحاد برائے امن نعرے کے تحت بحری مشقوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جن میں 45 ممالک حصہ لے رہے ہیں۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے فرمایا کہ ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد امریکہ کی جانب سے تمام پابندیوں کے عملی خاتمے سے مشروط ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کے تاریخ ساز دن کے موقع پر فضائیہ کے افسروں اور جوانوں نے تجدید بیعت کے لیے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے فروری 1979 میں فضائیہ کے افسروں کے جوانوں کے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کو انقلاب اسلامی کی کامیابی اور تخمینے کی امریکی غلطیوں کا اہم ترین عنصر قرار دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ میدان عمل میں عوام کی موجودگی، انتھک جد و جہد، اتحاد و یکجہتی، وعدہ الہی پر بھروسے اور قومی طاقت کے عوامل میں عملی اضافہ انقلاب کی رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے امریکہ میں پیش آنے والے حالیہ ذلت آمیز واقعات اور ٹرمپ کی ناکامی کو امریکی طاقت اور اس کے سماجی اور سیاسی انتظام کے زوال اور رسوائی کی علامت قرار دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایٹمی معاہدے اور پابندیوں کے بارے میں یورپی اور امریکی حکام کے بیانات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ امریکہ اور یورپ والوں کو شرائط عائد کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایران ہے جس کو اس بارے میں شرائط عائد کرنے کا حق حاصل ہے، کیونکہ ایران ایٹمی معاہدے کی پابندی کرتا رہا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ ایران اپنے ایٹمی وعدوں پر اس وقت واپس آئے گا جب امریکہ کی جانب سے تمام پابندیاں زبانی اور تحریری نہیں بلکہ عملی طور پر ختم ہو جائیں گے، اور ایران کو اس بات کا یقین حاصل ہو جائے گا کہ تمام پابندیاں ختم ہو چکی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہماری حتمی اور دو ٹوک پالیسی ہے، اس پر تمام عہدیدار متفق ہیں اور کوئی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکہ مسلسل ایران کے بارے میں تخمینے کی غلطی کرتا آیا ہے اور اسے ایرانی قوم کی صحیح پہچان بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 2009 کے واقعات اس کی واضح مثال ہیں، جب اس وقت کے ڈیموکریٹ صدر نے حساب کتاب کی غلطی کی اور یہ سمجھتے ہوئے کہ کام تمام ہو گیا ہے، ایران میں فسادات کرنے والوں کی باضابطہ حمایت کا اعلان کیا تھا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے ایران کو جھکانے کے غرض سے عائد کی جانے والی پابندیوں کا امریکیوں کے حساب کتاب کی ایک اور غلطی قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اول درجے کے احمقوں میں سے ایک نے 2 سال پہلے کہا تھا کہ 2019 کے کرسمس پر تہران میں جشن مناؤں گا، لیکن آج وہ شخص خود تاریخ کے کوڑے دان میں پڑا ہے اور اس کا باس بھی لاتیں کھا کر اور ذلیل ہو کر وائٹ ہاؤس سے نکالا جا چکا ہے۔ تاہم اسلامی جمہوری ایران خدا کے لطف و کرم سے سینہ تانے کھڑا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے خطے میں امریکہ سے وابستہ حکومتوں اور خاص طور سے سینی حکومت کی پریشانی اور خوف و ہراس نیز اس کی ہرزہ سرائی کو بین الاقوامی اندرونی سطح پر امریکہ کے حقیقی زوال سے پیدا ہونے والے خوف اور ڈپریشن کا نتیجہ قرار دیا۔ ایرانی ماہرین کا تیار کردہ دوسری کورونا ویکسین کی رونمائی اور کلینیکل ٹرائل کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ رازی کوو پارٹس کے نام سے تیار کی جانے والی دوسری ایرانی ویکسین رازی ویکسین کمپنی نے بایو ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کی اور اسے انسانی آزمائش کے پہلے اور دوسرے مرحلے کی اجازت دی گئی ہے۔ ایران کے وزیر صحت ڈاکٹر سعید نمکی نے نئی ویکسین کی تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی نالج بیس کمپنیاں ویکسین کی تیاری کے مؤثر ترین طریقوں سے کام لے رہی ہیں اور اب تک کورونا کی دو ویکسینیں تیار کی جا چکی ہیں۔ صدر ایران کے مشیر برائے سائنس ٹیکنالوجی سورنا ستاری نے اس موقع پر کہا کہ اندرون ملک جدید ترین ٹیکنالوجی اور طریقہ کار کے مطابق ہر قسم کی ویکسین تیار کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کی پہلی کورونا ویکسین کووے ایران برکت کی انسانی آزمائش کا پہلا مرحلہ ہفتے کے روز مکمل ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے سینی حکومت کے اشتعال انگیز بیانات پر انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی کسی بھی دھمکی یا غلط اقدام کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے اقوام متحدہ کے سیکورٹی جنرل اور سلامتی کونسل کے سربراہ کے نام ایک خط میں کہا کہ اسرائیل نے حال ہی میں اسلامی جمہوری ایران کے خلاف نہ صرف اپنے اشتعال انگیز بیانات تیز کر دیے ہیں بلکہ ایران کے خلاف بھرپور طریقے سے دشمنانہ اقدامات کا منصوبہ بھی بنا رہا ہے۔ تخت روانچی نے کہا کہ اس طرح کی دھمکیوں کی تازہ ترین مثال اسرائیل کی مسلح افواج کے چیف آف آرمی اسٹاف کے بیانات ہیں جو گزشتہ 26 جنوری کو سامنے آئے ہیں، جن میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج کچھ آپریشنل پروگرام تیار کر رہی ہے تاکہ آئندہ برس تک اسے توسیع دے۔ عراقی عوام نے اپنے ملک کے مختلف شہروں میں ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کی مناسبت سے عشر فجر کی تقریبات کا انعقاد کیا۔ ایران پریس کے مطابق عراق میں اس سال بھی اسلامی انقلاب کی سالگرہ کے 10 روزہ جشن عشر فجر کی مناسبت سے بڑے پیمانے پر تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ ان تقریبات میں عراقی شخصیات نے علاقے اور پوری دنیا پر ایران کے اسلامی انقلاب کے مثبت اثرات پر روشنی ڈالی۔ عراق کے مقدس شہر نجف اشرف میں جہاں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ 15 برس تک مقیم رہے تھے، وہاں عشر فجر کی تقریبات کا خاص اہتمام کیا گیا جو دیگر شہروں میں منعقد ہونے والے جشن انقلاب سے ممتاز و منفرد تھیں۔ اس سال بھی ان تقریبات میں مختلف ثقافتی سرگرمیاں بھی شامل رہی ہیں۔ عراق میں اسلامی جمہوری ایران کے قونسلر جنرل حجت الاسلام والمسلمین غلام رضا ابازری نے اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہر نجف اشرف میں اس سال عشر فجر کی تقریبات میں متعدد ثقافتی پروگراموں کا انعقاد کیا گیا جن میں کتابوں کی نمائش بھی شامل ہے۔ پاکستان میں اتحاد برائے امن نعرے کے تحت بحری مشقوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے جن میں 45 ممالک حصہ لے رہے ہیں۔ اسلام آباد سے ایرنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی بحریہ کی کثیر القومی امن مشق 2021 کا کراچی کے سارے علاقے میں اسلامی جمہوریہ ایران سمیت 45 ممالک کی شرکت سے انعقاد کیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی امن مشقیں اتحاد برائے امن کے نعرے سے 11 سے 16 فروری تک کراچی میں جاری رہیں گے۔ رپورٹ کے مطابق ان کثیر القومی بحری مشقوں میں 45 ممالک حصہ لیں گے۔ اسلامی جمہوری ایران کا ایک فوجی وفد بھی مبصر کی سطح پر حصہ لے گا۔ واضح ہے کہ پاکستانی بحریہ کے اس کاوش کا مقصد علاقائی اور دیگر ملکوں کی بحریہ کے درمیان مشترکہ تعاون کا فروغ اور ان کی صلاحیتوں کو نکھارنا ہے۔ ان مشقوں کے دوران کئی ممالک کی افواج ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوتی ہیں اور مختلف ممالک کے جہازوں پر موجود عملے اور مندوبین پاکستانی بحریہ کے افسران اور جوانوں سے میل جول کرتے ہیں۔ یہ مشقی بحریں سفارتکاری کی ایک اچھی مثال شمار ہوتی ہیں اور پاکستانی بحریہ کے جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیت بڑھانے کے ساتھ ساتھ ملک کے وقار کو بڑھانے کا باعث بھی ہیں۔ ہندوستان کے حزب اختلاف کانگریس پارٹی نے مرکزی حکومت سے ایک بار پھر تینوں نئے زرعی قوانین کی منسوخی کا مطالبہ کیا ہے۔ دہلی سے ہندوستانی خبر رساں ایجنسی UNI کے مطابق کانگریس پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اور سابق صدر راہل گاندھی نے حکومت سے کہا کہ ضد چھوڑ کے کسانوں کے مطالبات تسلیم کر لے تاکہ 2.5 مہینے سے جاری ان کے دھرنے ختم ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے کسانوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ 2 اکتوبر مہاتما گاندھی کے یوم پیدائش تک اپنی تحریک جاری رکھیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مودی حکومت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ یمن کے ممبران پارلیمنٹ نے اس ملک کے خلاف جنگ اور محاصرے کے خاتمے کے لیے فوری اقدام کا مطالبہ کیا ہے۔ نیوز ایجنسی سبا کے مطابق یمن کے پارلیمنٹ نے ملک کے خلاف جارحانہ حملوں کی حمایت بند کرنے کے امریکی فیصلے کو یمن کے سیاسی عمل میں ایک نئی تبدیلی قرار دیا ہے۔ یمن کے ممبران پارلیمنٹ نے تحریک انصار اللہ پر عائد پابندیوں کے خاتمے کے امریکی فیصلے کا بھی خیر مقدم کیا اور اقوام متحدہ، سلامتی کونسل اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ جنگ و جارحیت، نیز محاصرے کے خاتمے اور بری، بحری اور فضائی سرحدیں کھولنے کے لیے فوراً اقدام کریں۔ یاد رہے کہ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیوان نے جمعرات کو خبر دی کہ اس ملک کے صدر جو بائیڈن نے واشنگٹن کی جانب سے یمن میں جنگ جاری رکھنے کی حمایت بند کرنے کا اندیا ظاہر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ کے ڈیموکریٹ سینیٹر کرس مورفی نے بھی اعلان کیا کہ بائیڈن حکومت تحریک انصار اللہ پر پابندیوں کی منسوخی کا ارادہ رکھتی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سید خطیب زادہ نے یمن کے سلسلے میں امریکی حکام کے حالیہ بیانات کے بارے میں کہا ہے کہ اگر سعودی اتحاد کی حمایت روکنا اور ہتھیاروں کی فروخت بند کرنا ایک سیاسی چال نہ ہو تو اسے ماضی کی غلطیوں کو سدھارنے کی جانب ایک قدم سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکھی نے سابق امریکہ کی حساس اطلاعات تک رسائی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکھی نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حساس اطلاعات اور معلومات تک رسائی ختم کیے جانے کے خواہاں ہیں اور حکومت اس بارے میں جلد کوئی فیصلہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ صدر جو بائیڈن نے حساس اطلاعات تک ٹرمپ کی رسائی جاری رکھنے یا ختم کرنے کا معاملہ متعلقہ اداروں کے سپرد کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا کہ صدر جو بائیڈن کو امید ہے کہ متعلقہ ادارے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملک کی حساس معلومات تک رسائی ختم کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ ملک کی حساس نوعیت کی معلومات تک سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دسترسی کا معاملہ صدر جو بائیڈن اور وائٹ ہاؤس کے دوسرے مکینوں کے لیے پریشانی اور تشویش کا باعث بنا ہوا ہے۔ امریکہ میں عام طور پر موجودہ اور سابق صدر کو ملک کی حساس اور اہم معلومات تک رسائی اب تک حاصل رہی ہے، تاہم صدر جو بائیڈن کا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ملک کے لیے خطرہ شمار ہوتے ہیں۔ وہ غیر متوازن شخصیت کے مالک ہیں۔ انہوں نے اپنے حامیوں کو کانگریس کی عمارت پر حملے کے لیے اکسایا بھی تھا۔ بائیڈن کے معاونین کا بھی کہنا ہے کہ انہوں نے ملک کی حساس اور اہم معلومات تک ٹرمپ کے رسائی کے خطرات کی نوعیت کے بارے میں اپنی انٹیلیجنس ٹیموں کو آگاہ کر دیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ نے سعودی عرب میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا اعتراف اور سعودی عرب سے اس پر توجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ ترجمان نیٹ پرائس نے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے درمیان ٹیلی فونی گفتگو کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس گفتگو میں انسانی حقوق اور جنگ یمن کے خاتمے کے موضوعات پر تبادلہ خیال ہوا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جین ساکی نے بھی کہا ہے کہ سعودی عرب کو چاہیے کہ خواتین سمیت سیاسی قیدیوں کی آزادی کو ترجیح دے۔ امریکی حکومت سعودی حکومت کی اصلی حامیوں میں ہے اور ریاض کے بہت سے جرائم اور انسانی حقوق کی پامالی پر خاموش رہتی ہے۔ شمالی غرب اردن میں سینی فوج کے حملے میں 5 فلسطینی نوجوان زخمی ہو گئے۔ فلسطین کے سرکاری نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اس حملے میں سینی فوجوں نے شمالی غرب اردن کے کفر قدوم دیہات کے باشندوں کو زد و کوب کیا جو ہر ہفتے غاصب حسین حکومت کے جرائم کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، عشر فجر کی مناسبت سے اسلامی انقلاب اور نیا عالمی نظام کے تناظر میں ہمارے ساتھی عباس سید نے ممتاز صحافی و تجزیہ نگار ڈاکٹر علی واصف سے گفتگو کی ہے۔ لیجیے، آپ بھی سماعت فرمائیے۔
ایران کے اندر جو اسلامی انقلاب آیا، یہ ایک نیو ورلڈ آرڈر کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ کیا ایک نیا نظام نہیں متعارف ہوا اس دور میں؟
جی ہاں، بالکل ہوا، اور یہ ایک ایسا نظام متعارف ہوا جو 1400 سال جس کو لگے، یعنی حضرت علی کی حکومت کے بعد یہ پہلی حکومت ہے، پہلا انقلاب ہے تو جس کی بنیاد اسلامی تعلیمات اور پرانی اصول ہیں، لا شرقیہ لا غربیہ جیسے آپ نے فرمایا۔ یہ امام خمینی نے نہیں دیا جملہ، یہ قرآن کا جملہ ہے، کتاب سے اٹھا کر معاشرے میں رائج کیا ہے۔
یقیناً ایسے ہی ہے۔
اب سلسلہ یوں ہوا کہ جو غلط فہمی رہی ہے مسلمانوں کے درمیان اور مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر کے درمیان، وہ قرآن اور اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور وقت تو عصر حاضر کے تقاضوں پر اس کو نافذ کرنے کے معاملے میں اختلاف رہا ہے۔ اس کے لیے بنیادی طور پہ شعور چاہیے ہوتا ہے، آگہی چاہیے ہوتی ہے، بین الاقوامی قانون اور سیاسیات کی مہارت چاہیے ہوتی ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے، میں تھوڑا سا آگے آؤں گا پھر دوبارہ پیچھے جاؤں گا، حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک عام الفاظ میں تو امام خمینی تو ایک مولوی تھے، مولوی کا شعور دیکھیے، میں آپ کو دو اس میں تجزیے پیش کروں گا پھر آگے بڑھ جاؤں گا جلدی سے. مولوی کا شعور دیکھیے آپ، جس کو عام الفاظ میں مولوی کہتے ہیں، کہ وہ پیرس میں بیٹھا ہے، تہران میں تحریک چل رہی ہے اور تحریک کامیابی کے آخری لمحوں پر ہے، اور اس رہبر میں یعنی آئین وہیں پیرس میں بیٹھے بیٹھے تقریباً مرتب کر دیا. یہ چیز آپ کو سیکولر سیاستدانوں میں، مثلاً پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح، ان کو تقریباً کافی عرصہ ملا، لیکن انہوں نے، اور وہ خود بھی وکیل تھے، لیکن انہوں نے آئین مرتب نہیں کیا. آپ سیاسی شعور ملاحظہ کیجئے، ایک عام لوگوں کی نظر میں مولوی، اور عام لوگوں کی نظر میں ایک آکسفورڈ اور وہ لنکن انس کا پڑا ہوا، دونوں میں ذرا آپ تقابل کیجئے. یہ چیز ہوتی ہے شعوری اور قرآنی تعلیمات سے عام ہم آہنگ، اور تقوی و پرہیزگاری کے اسلحے سے لیس جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں، ان کا سیاسی شعور بہت زیادہ ہوتا ہے. اب سلسلہ یہ ہے، دیکھیے یہ جو مغربی جو معاملات تھے، مغربی نظام ہے، کیپٹلزم ہوا، یہ کھا گیا ہے عیسائیت کو. اب عیسائیت نہیں ہے، یعنی اصل میں عیسائیت کی روح نہیں ہے، کلیسا ہے لیکن عیسائیت نہیں ہے، پوپ ہے لیکن عیسائیت نہیں ہے، ختم ہو گیا، کوئی مذہب نہیں ہے عیسائیت کے نام پہ. یہودیت نہیں ہے، اسرائیل موجود ہے وہ صہیونی ہے، یہودیت نہیں ہے، کیونکہ یہ کارپوریشنز اور یہ کیپٹلزم اس کو کھا گیا. اسی طرح سوشلزم تھا، وہ ایک کوشش تھی کہ کیپٹلسٹ معاشرے سے لے کر انسان کو باہمی عدل و انصاف کی بنیاد پر معیشت کے طریقوں سے اس کو ترقی دی جائے، لیکن وہ کافی حد تک تو چلا، اس نے ریزسٹنس بھی دی اس جارحانہ ظالم نظام کو، لیکن وہ چل نہیں پایا اس لیے کہ اس کی عوام میں جڑے نہیں. اب آئیے اسلامی انقلاب ایران میں. پہلی بات تو یاد رکھیے، سیاسیات میں آپ کے یس کر رہا ہوں، سیاسیات میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کو دیتا، ریبیلین، سول وار اور انقلاب اور لبریشن موومنٹ، یہ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت. اور یہ تمام جو اصطلاحیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں، اردو میں بعض اوقات اور دوسری زبانوں میں بھی ان کو ملا جلا دیا جاتا ہے، یہ سراسر قانونی طور پہ یہ مختلف ہیں. ایران میں جو انقلاب ہوا، انقلاب کی جو مغربی تعریف ہے مغربی اسکالروں کی، وہ یہ ہے کہ اس کی ایک لیڈرشپ ہوتی ہے، ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے اور ایک طرز عمل ہوتا ہے، یعنی اس کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہاں جانا ہے. اسلامی انقلاب ایران ان تینوں معروضات پہ پورا اترا ہے. اس کی لیڈرشپ تھی پہلے دن سے، 1961 سے 1963 سے جب سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے، ایک نظریات ولایت فقیہ اور اسلامی نظام کا قیام، اور عوامی سپورٹ، کیونکہ عوام میں کیسٹوں کے ذریعے جو تحریک چلائی گئی تھی. یہ سلسلہ، اس کی جڑیں عوام میں ہیں، جو نظام اور جو نظام کے جو رکھوالے ہوتے ہیں، جب ان کی جڑیں عوام میں ہو، ان کا تعلق عوام سے ہو اور عوام کا تعلق ان سے ہو، تو پھر ایسے نظام کو دوام حاصل ہوتا ہے. اس میں جب اسلام کی انقلابی تعلیمات شامل ہو جائیں تو اس میں پھر چار چاند لگ جاتے ہیں.
اور سامع اسی کے ساتھ ہی پروگرام نیم نگاہ یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا. ابھی آپ سامنے ریڈیو تہران سے پروگرام نیم نگاہ سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ سر چشمہ نور میں فتح مبین ہے، وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے، اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، اسی کے یہ ہم پر ہے احسان سارے، قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے، اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، سہارا دیا اس کے نقش قدم نے، اسی کی توجہ اسی کے کرم نے، زمانے کے گرتے ہوں کو سنبھالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، اسی کی محبت ہے ایمان کامل، اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل، اسی نے ہمیں جادائے حق پہ ڈالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔
اور سامعین، اب اس وقت پیش خدمت ہے ہماری نشریات کا آخری پروگرام اسلامی تاریخ، تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام اسلامی تاریخ، اور اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے، آخر تک ہمارا پروگرام سنتے رہیے، خدا حافظ، التماس سے دعا۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے اسلامی تاریخ کے حوالے سے ایک پروگرام مرتب کرنے کی اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ہمیں سعادت بخشی۔ ناظرین، تاریخ ایک نہایت ہی شریف علم ہے، اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے شرافت سے۔ آپ دیکھیے کہ جو یعنی شریف قومیں ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ جو شریف کارنامے ہیں۔ دیکھیے، تاریخ ایک ایسا علم ہے کہ جس میں ہر قوم کے بارے میں نقل ہوتا ہے، یعنی چاہے وہ شریف ہو یا وہ برے اور رذیل اقوام ہوں، جو شریف ہیں ان کے شریف واقعات بھی نقل کیے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے جو بری قومیں ہیں ان کے برے واقعات بھی نقل کیے جاتے ہیں۔ اس لیے تاریخ سے وہی قومیں محبت کرتی ہیں، وہی انسان محبت کرتے ہیں جو خود شریف ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ تاریخ دیکھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، تو اس تاریخ میں ان کے بزرگوں کے وہ واقعات رونما ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ ان کے بزرگوں نے جو واقعات وہاں پر انجام دیے ہیں، جو ان کے لیے باعث فخر ہوتے ہیں، تو وہ اس کو یاد رکھتے ہیں، آنے والے نسلوں کو سناتے ہیں اور ان واقعات کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو برے افراد ہیں، جب وہ اپنی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، جو بری قومیں ہیں، جو رذیل اقوام ہیں، جب وہ اپنی قوم پر نظر ڈالتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی تاریخ میں ان کو کیا ملے گا؟ وہی برے واقعات ان کو ملیں گے۔ کوئی منکر خدا نظر آئے گا، کوئی پتہ چلا دشمن خدا نظر آئے گا، کوئی بت پرست نظر آئے گا، نتیجتاً انہیں شرمندگی ہوتی ہے، یعنی کچھ ایسے افعال ان کی زندگی میں نظر آئیں گے کہ جو خلاف عقل، خلاف منطق ہیں، تو اور یعنی خلاف علم ہیں، تو ظاہر ہے انہیں افسوس ہوتا ہے، وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اتنا شریف علم ہے کہ اس کو ہمیشہ شرفا زندہ رکھتے ہیں اور شرفا اس کو باقی رکھتے ہیں، چونکہ وہ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں اور آنے والی نسلوں کو بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے منارہ افتخار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اسلامی تاریخ کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے حضور اور حضور کے اہل بیت کی محنتوں کے نتیجے میں انہوں نے کون سے کارنامے انجام دیے کہ جو وہ جہالت اور جاہلیت میں جو مبتلا دور تھا انسانیت کا، وہ اس منزل پر پہنچ گیا۔ تو ناظرین، ہمارا پروگرام اسلامی تاریخ اسی حوالے سے ہے، اور اس پروگرام میں الحمدللہ ہمارے دو مہمان ہوتے ہیں۔ آج بھی جو ہمارے مہمان ہیں اسٹوڈیو میں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب مولانا عمار یاسر حمدانی صاحب قبلہ ہیں، اور اسی طرح انشاءاللہ دوسرے مہمان ہیں، لیکن سب سے ملاقات کریں گے۔ پہلے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جناب مولانا عمار یاسر حمدانی صاحب قبلہ ہیں، ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
قبلہ، بہت شکر گزار ہیں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے دعوت کو قبول فرمایا، اسٹوڈیو تشریف لائے۔
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان تاریخی موضوعات پہ ہمیں بولنے کا، یہاں پہ خدمت کا موقع ملتا ہے، اور اسی طرح میں تمام ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں۔
بہت شکریہ قبلہ۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے جناب محمد عباس کریمی صاحب ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جناب محمد عباس کریمی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جناب، بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، اسٹوڈیو تشریف لائے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
اس کا شکر گزار میں بھی ہوں کہ آپ نے آخر کو یاد کیا اور ہم تبلیغ کے لیے، ہم خدمت اپنے ناظرین کی خدمت کے لیے آمادہ ہیں۔
بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ قبلہ، میرا جو آج آپ سے سوال ہے، آج الحمدللہ ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور یہاں سے درواقع یہ ایک پیش خیمہ ہے اسلامی تاریخ کا، جیسے کہ ہماری گفتگو بھی اسلامی تاریخ کے حوالے سے ہے، وہ ہے عام الفیل، اور عام الفیل میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک بڑا مشہور سال ہے جس کو ہم عام الفیل کہتے ہیں، اس کو عام الفیل کیوں کہتے ہیں؟ اس کے حوالے سے آپ مختصر طور پر روشنی ڈالیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح تمام قوموں کی اپنی اپنی تاریخیں ہوتی ہیں
جی،
اور ان تاریخوں کو کسی نہ کسی حادثے کے ساتھ اپنے سال کو بیان کرنے کے لیے اس حادثے کی اہمیت اتنی ہوتی ہے
جی،
کہ وہیں سے وہ ان کا ابتدائیہ شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر دیکھیں عیسویں، اگر ہم سال عیسویں دیکھیں
جی،
میلادی سال کو دیکھیں، عیسی علیہ السلام کی ولادت سے،
بالکل،
یا اگر ہم اپنا اسلامی سال دیکھیں تو اگر ہمیں ملے گا کہ ایک ہجرت، ایک اتنا بڑا واقعہ تھا اسلامی تاریخ میں کہ ہجری قمری وہاں سے،
یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا واقعہ ہے کہ جو بالکل رخ موڑ دیتا ہے، یعنی ایک ٹرن ہے پوری تاریخ کے لیے
جی۔ کوئی بھی ایسا واقعہ ہو تو لوگ اس کی اہمیت کی پیش نظر بتاتے ہیں کہ وہ جو واقعہ، چونکہ اتنا عظیم واقعہ کوئی بھی ہو
جی،
اس سے اتنے سال پہلے یہ بات ہو چکی تھی، اس سے اتنے سال بعد میں یہ واقعہ ہو چکا تھا.
صحیح.
تو عربوں میں دیکھو جہالت کی وجہ سے وہ ان کی وہ ڈیٹ اور وہ ان کے پاس کوئی خاص سال نہیں تھا.
جی.
لیکن جو عام الفیل، جو عام کہتے ہیں کہ سال کو، اور فیل جی. کہتے ہیں یہ جو ہاتھیوں کو.
جی بالکل.
اب یہ ہاتھیوں والا جو اصحاب فیل قرآن کے اندر بھی ذکر ہوا ہے، ہاتھیوں والا جو واقعہ پیش آیا، وہی ایک معیار بن گیا عرب دنیا کے لیے.
صحیح.
کہ وہ اس کو اپنے جو واقعات کو، مثلا اتنے سال پہلے سے یہ واقعہ ہوا تھا، اتنے سال پہلے اسے یہ واقعہ ہوا تھا، وہ جی. کون سا زمانہ تھا؟ وہ زمانہ تھا کہ جب جناب عبد المطلب یہ کعبہ کی بنی ہاشم کا جو دور گزرا تھا، اس وقت ان کے پاس کعبہ کی جو کنجیاں تھیں اور جو
کلید بردار تھے،
کلید بردار تھے اس زمانے میں یہ حالات وہاں پہ تھے.
جی.
اور فیل، اصحاب فیل ایک معروف واقعہ ہے، ہم جو
جی جی.
ہمیں بچوں کو بھی پتہ ہے، سورہ فیل کے اندر بھی یہ ہے
جی جی.
کہ ایک واقعہ ایسا رونما ہوا کہ یمن والی سائڈ سے ایک
جی.
لشکر آیا اور ہاتھیوں پہ چونکہ سوار تھا
جی.
اور انہوں نے کعبہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی.
صحیح.
اور اس میں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد، جس طرح کہ پہلے بھی تاریخی مقام پرام میں ہم دیکھتے ہیں
جی.
کہ بنی ہاشم کو اس واقعے نے جی. اللہ تعالیٰ کی اس غیبی مدد نے، ان جو اتنا بڑا لشکر تھا،
صحیح،
فیل جو اس کے اوپر ایک بیٹھ کے آئے تھے کہ جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا، ان سے جب اللہ تعالیٰ
نظر میں تو سب سے بڑی مخلوق وہی تھی
جناب، سب اس وقت ہار چکے تھے
بالکل.
لیکن اب قریب تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اور یہ عربوں کو اور ہاشمیوں کو یہاں سے ختم کر دیا جائے اور
جی.
یہ یہودی جو اس طرف سے آئے وہ قبضہ کریں. اللہ نے جب مدد کی تو سب کا عقیدہ راسخ ہو گیا، ہاشمیوں پر بھی اور عربوں پہ بھی، اور خانہ کعبہ کی عزت اور عظمت وہاں سے بڑی. اسی کے ساتھ مربوط ہو گیا عام الفیل، پوری اس عرب معاشرے میں
مشہور ہو گیا،
مشہور ہو گیا
ہاتھیوں والا سال،
ہاتھیوں والا سال. اسی سے بولتے تھے چند سال پہلے، مثلا ابھی ہم نے بھی دیکھنا ہو تو ہم کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، مثلا ان کے والدین نے کب شادی کی، یا اس سے جو مربوط واقعات ہیں، تو ہم بھی اسی کو ایک معیار لے لیا گیا.
جی بالکل، بہت شکریہ محمد عباس صاحب، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ عام الفیل، چونکہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ عام الفیل، یہ ہاتھیوں والا سال جیسے ہمارے مہمان نے بیان فرمایا، اور اس سال میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں، تو مختصر طور پر آپ اشارہ کیجئے ان واقعات کی طرف کہ اس سال میں کون کون سے اہم واقعات رونما ہوئے.
اول تو میں خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت سے پہلے اسی سال آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور جہان فانی کو منور فرماتے ہیں.
جی.
اور جب یہ عام الفیل کا سال شروع ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے، بدایہ ہوتا ہے،
جی،
تو وہیں چند واقعات پیش آتے ہیں. اول تو یہ جو ہے عام الفیل ارحاسات میں سے ایک ارحاس ہے، جیسے معجزات کہتے ہیں، معجزات میں سے ایک معجزہ، اسی طریقے سے ارحاسات میں سے ارحاس تھا. ارحاس کسے کہتے ہیں؟ جب
اگر پہلے آپ اور جو واقعات اس میں رونما ہوئے ہیں ان کی طرف اشارہ کریں تو انشاءاللہ پھر ہم آئیں گے دوسرے سوال
جی.
اس سوال کی طرف.
تو یہ بھی وہی ایک ارحاس میں سے ایک ارحاس ہے، ارحاسات میں سے ایک ارحاس ہے، اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں جو ہے تاریخ ولادت ہے، اس
جی.
میں آپ پیدا ہوتے ہیں
بالکل.
اور جب آپ متولد ہوتے ہیں، جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اس وقت کئی حادثات، کئی واقعات جو رونما ہوتے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ ایوان کسرا کا شکست ہونا، اور اس کے جو ہے 14 کنگورے کا گرنا، دریائے ساوا کا خشک ہونا، اور اس کے بعد جو ہے دریائے سماوا کا پر ہو جانا پانی سے. دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک طرف اس طرف خدا بندے متعال خشک کرتا ہے، اور ایک طرف جو ہے پانی آتا ہے سماوا میں، وادی سماوا میں.
جی.
تو اور اس طریقے سے بہت سے واقعات ہیں، اور جو ہے آتش کزے فارس کو جو ہے خاموش ہونا، جو ہزاروں سال سے جو ہے روشن تھا، شعلہ ور تھا.
جی.
اس طریقے سے بہت سے واقعات ہیں، جس میں سے مہم یہ ہے دریائے ساوا کا خشک ہونا، بہت بڑا حادثہ ہے، واقعہ ہے.
جی.
اسے سماوا کا پور ہونا آپ سے، اس طریقے سے چند واقعات ہیں، اس میں سے ایک عام الفیل بھی ہے.
صحیح بالکل. تو یہ آپ جو ارحاس بیان فرما رہے تھے، کیسے کہتے ہیں ارحاس؟
ارحاس معجزے اور ارحاس میں تھوڑا سا فرق ہے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی, چاہے آدم رہے ہوں یا آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی رہا ہو, اس میں سے جب بھی کوئی نبی پیدا ہونے والا ہوتا ہے, اس دنیا میں آنے والا ہوتا ہے, رونما ہونے والا ہوتا ہے, تو اس سے پہلے کچھ حادثات ہوتے ہیں. حادثات اس لیے ہوتے ہیں, یہ ارحاس اس لیے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے ایک دعوے کی طرف, ایک دعوت کی طرف, ایک دعوے کی طرف متمرکز کیا جائے,
یعنی کسی اہم اس کی کسی اہمیت کی طرف متوجہ کیا جا سکے.
جسے ارحاس کے معنی خود ہی اصرار اور اثبات کے ہیں
جی,
یعنی کسی, یعنی اس زمانے کے لوگوں کے مزاج کو اثبات کیا جائے, اصرار کیا جائے کہ کچھ ہونے والا ہے,
صحیح,
اسے ارحاس کہتے ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے, اس سے پہلے یہ ارحاسات دنیا میں آئے, اور یہ جو چار پانچ چیزیں میں نے ابھی بتائی ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان چاروں پانچوں چیزوں کو ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں. میں حدیث نہیں لینا چاہتا, پڑھنا چاہتا کیونکہ وقت تو گیر ہے, تو لہٰذا یہ جو ارحاسات ہوئے ہیں پانچ جو ابھی میں نے بتائے, یہ اسی روز ہوئے ہیں جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں.
صحیح,
تو لہٰذا ایک بہت بڑی نعمت ہے. ارحاس اور معجزے میں فرق یہی ہے
جی,
کہ ارحاس یعنی دعوے نبوت کے پہلے یعنی امور خارق العادہ جو رونما ہوتے ہیں,
صحیح,
لیکن معجزہ جو دعوے نبوت کے ساتھ امور خارق العادہ پیش آتے ہیں اس کو معجزہ کہتے ہیں,
جو اس دعوے کے بعد ہوتے ہیں یا اس کی دلیل کے طور پہ ہوتے ہیں اس کو
معجزہ کہتے ہیں.
صحیح,
اور بہت شکریہ. دعویٰ اس کو ارحاس کہتے ہیں.
جی بہت شکریہ. قبلہ ولادت تک ہم پہنچ گئے ہیں, آپ سے ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے کچھ جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے یہ ولادت منعقد ہوئی.
یقیناً جس طرح عرض کی آپ کی خدمت میں کہ عام الفیل ایک اتنا بڑا عظیم واقعہ اگرچہ معروف ہے عام الفیل اس ہاتھیوں کے واقعے کے ساتھ, لیکن یہ بالکل وہی زمانہ ہے کہ جس میں ایک اور عظیم واقعہ, ایک اور عظیم شخصیت کا جو ظہور ہوتا ہے اس دنیا میں, اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب آمنہ کے بدن سے پیدا ہوتے ہیں, تو یہ بھی اس سال کی ایک عظمت کا ایک اور نمونہ ہے کہ جناب عبد المطلب سے اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو مختصر سمے یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا, ان کے پاس اولاد نہیں تھی, جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے اگر 10 بیٹے دیں تو میں قربانی کروں گا.
صحیح,
تو جب 10 بیٹے دیے گئے تو سب بیٹوں کو جب 10واں بیٹے کچھ باشعور ہو گئے تو اب کا قربانی کا وقت آ گیا.
صحیح,
سب بیٹوں کو بلایا گیا, قرا ڈالا گیا, دو دفعہ تین دفعہ قرا ڈالا گیا, جناب عبداللہ کے نام پہ نکلا
جی,
اور ان کو جب قربانی کرنے کے لیے مصر تھے جناب عبد المطلب کہ میں اب اپنے اس بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کروں
جی,
تو لوگوں نے وہاں پہ مانے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا جو آپ کی پیشانی کا جو ایک نور ہے وہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں جناب عبداللہ کی پیشانی میں نظر آ رہے ہیں, ہم اس شخصیت کو, اس عظیم شخصیت کو, اس نور کو ہم
نہیں ہونے دیں گے
جی. تو انہوں نے کہا پھر ہم قربانی نہیں کرتے, لیکن جناب عبد المطلب نہیں ہونی چاہیے.
صحیح,
فیصلہ یہ ہوا کہ خون کے بدلے خون ہی ہونا چاہیے
جی.
تو پھر کہا چلے ہم 10 اونٹ قربان کرتے ہیں. اس طرح یہ سلسلہ چلا 100 اونٹوں تک پر جی. جب ایک سلسلہ پہنچ گیا تو 100 اونٹ قربان کیے گئے, اور جی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ واقعہ عام الفیل سے ایک سال پہلے کا.
صحیح,
ایک سال پہلے چونکہ جب یہ واقعہ ہو گیا اور قربانی دے دی گئی
جی.
اونٹوں کی, تو آپ گئے اور وہب کے پاس اور ان کی جو بیٹی تھی آمنہ
جی.
سلام اللہ علیہا, ان سے جناب عبداللہ کی شادی کی. ایک سال پہلے کے یہ بات ہے عام الفیل سے.
صحیح,
اور عام الفیل میں ہی
حضور
یہ
کی ولادت.
حضور کی ولادت ہوتی ہے, لیکن افسوس کے ساتھ کہ اس سے پہلے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد ہیں عبداللہ, وہ جی. بیماری کی وجہ سے ایک تجارتی کاروان میں جاتے ہیں شام کی طرف واپسی پہ
جی.
ایک بیماری کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو جاتے
ہیں. یہ بھی اسی سال میں واقع رونما ہوتا ہے.
یہ بھی اسی سال میں نا, 6 مہینے پہلے,
یعنی عام الفیل سے پہلے.
عام الفیل سے بالکل متصل.
صحیح,
کچھ عرصہ پہلے
جی.
کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت بیان کی جاتی ہے, اور یہ کون سا سال ہے
جی.
یہ 20ویں سال, اگر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بات دیکھا جائے تو ہمیں روایات میں ملتا ہے, مثلا تبری دیکھیں یا جناب کچھ اور ان کو اس میں دیکھیں, مسعودی, جناب مسعودی جو لکھتے ہیں اپنی تاریخی کتاب میں, وہ لکھتے ہیں 570 یا 571 عیسوی.
صحیح,
عیسیٰ علیہ السلام، جو کہ وہ بھی ایک واقعہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کیا تولد، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دنیا میں آنا وہ عام الفیل ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، وہاں پہ جو انہوں نے اپنی تاریخ رکھی ہے. 571 اور 570 اس کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے، اور کچھ اور بھی اس کے اندر اقوال ہیں، لیکن جب یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں ہی ان کی ولادت ہوتی ہے، اور جناب عبد المطلب بہت زیادہ سے خوشحالی ان کے لیے باعث بنتا ہے. کیوں؟
کیونکہ
وہی جو نور تھا اس کا جو کنٹینیو جو چل رہا تھا وہ جناب
تسلسل اس کا
تسلسل جناب عبداللہ سے بعد ایک نورانی بچے کا جب ولادت ہوتی ہے تو اس سے بہت زیادہ یہ ان کے لیے ایک عظمت کا، اس سے یہ چونکہ قریش اس کی عظمت کو زیادہ بہتر جانتے تھے اور ان کے درمیان یہ ایک بہت بڑا مقام تھا. اور جب جیسے جناب عبد المطلب کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بیٹا ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس لایا جائے. اور اس سے پہلے جس طرح قرآن بھی کہتا ہے کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور آپ کی اس میں، اور کیا ہم نے آپ کو
پناہ نہیں دی ہے،
پناہ نہیں دی، اور کیا ہم نے جس طرح ایک اور جو دو ہی مددگار تھے کیا ہم نے آپ کو بغیر پیسوں کو دیکھا غنی نہیں کر دیا کیا آپ کو، اور جناب خدیجہ کی ان کے ساتھ جو بات کے واقعات ہیں ان میں
صحیح
یہ پائے جاتے ہیں.
بہت شکریہ جی. محمد عباس کریمی صاحب، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے، جیسے آپ ارحاس اور معجزے کے حوالے سے آپ بیان فرما رہے تھے کہ اگر کوئی اور اس میں نقطہ ہے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ ولادت کے، حضور کی ولادت کے حوالے سے اگر کوئی اور واقعہ اس طرح کا رونما ہوا.
جی، جیسا کہ عرض کیا گیا کہ یعنی حضرت رسول الخدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جب آپ شکم مادر میں تھے تو اس وقت تو آپ کے والدہ گرامی کے پیشانی مبارک سے نور جو ساتے ہوتا تھا، اور عبداللہ جو آپ کے پدر، آپ کے والد محترم تھے
حضرت
عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ساری چیزیں جو ہیں انہیں یعنی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثلا فضیلت میں ہیں.
جی بالکل
ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آپ کا خدیجہ کا مال آپ کا مشہور ہے کہ آپ جناب خدیجہ بہت ہی ثروت مند تھیں، ثروت مند تھیں اس میں کوئی شک نہیں، لا شک کافی ہے، لیکن اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے وجود مبارک کی برکت تھی کہ اس میں بعض مورخین نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ حضرت خدیجہ کا مال ٹھیک ہے زیادہ تھا، ثروت مند تھیں، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انہوں نے تجارت کرنا شروع کیا تو اس میں زیادہ برکت آئی، لہٰذا اس کے ذریعے سے انہوں نے اسلام کی خدمت کی. اور بھی متعدد چیزیں ہیں.
بہت شکریہ، اجازت دیجیے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے عام الفیل کے حوالے سے اور اس میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں. اسی طرح ہماری گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا، ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمانوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی محمد عباس کریمی صاحب، ہم آپ کی خدمت میں ہیں اور ظاہر ہے گفتگو آپ ہی سے کر رہے تھے، ہم نے آپ کو درمیان میں روکا. آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہیں گے کہ جیسے کہ اس سال کا نام بھی عام الفیل ہے یعنی ہاتھیوں والا سال، اور مختصر طور پر اشارہ کیا ہمارے مہمان نے بھی اس واقعے کی طرف جو قرآن بھی بیان کرتا ہے جس کو واقعی فیل کہتے ہیں، یعنی ہاتھیوں نے حملہ کیا ہے، تو یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ یہ جو حملہ کیا اس ہاتھیوں کے لشکر نے، تو اس کا مقصد کیا تھا، کیا مقاصد تھے ان کے، کس لیے انہوں نے خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کی ہے؟
جی شکریہ. اس کے سلسلے میں مورخین نے جو لکھا ہے متعدد چیزیں ہیں، سبب ہیں، لیکن اس میں سے مہم دو چیزیں ہیں اور اس دو چیزوں کو میں بطور مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلا مقصد اور پہلی علت، مقصد بھی کہہ لیجئے، مقصد ہی کہہ لیجئے کہ وہ اس کا پہلا مقصد یہ تھا کیونکہ چڑھائی کیوں کی.
جی
اس نے جب دیکھا کہ خانہ کعبہ مرکز اقتصاد ہے. جی
جی جی بالکل.
جب خانہ کعبہ کو مرکز اقتصاد دیکھا، چونکہ یہ بادشاہ تھا،
صحیح
جی، اس کے بعد اس نے سوچا کہ وہ مرکزیت کیوں نہ یمن پلٹائے.
صحیح.
تو اس نے ایک کلیسا بنایا قلیس نامی، اور اس میں جو ہے اس نے بہت ہی مرصع کرایا.
صحیح.
اور اس کو مزین کرایا، بہت دنوں تک کام لگا رہا.
صحیح.
اور اس نے کی تعمیر میں بڑی زحمتیں کی، اس نے واقعی زحمت کی، لیکن کیونکہ توحید کے مقابل میں اٹھا تھا لہذا برباد ہوا. اب جب وہاں سے اس نے دیکھا کہ مرکز اقتصاد خانہ کعبہ ہے تو لہٰذا ان حاجیوں کو اور ان عابدین کو جو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے خانہ کعبہ آتے تھے, بیت اللہ کا طواف کرتے تھے, ان کو منحرف کرنا چاہتا تھا اپنی طرف کہ یہ لوگ آئے, وہ اقتصاد جو خانہ کعبہ میں یا مکے میں ہو رہا ہے
وہ رونق جو جی مکے کو حاصل ہے تجارتی رونق
تجارتی وہ ہمیں حاصل ہو جائے.
صحیح.
اور اس کے بعد جو ہے اس نے اس لیے ایک سبب یہ ہے اس لیے چڑھائی کی. دوسرا سبب یہ ہے کہ نہیں صرف اس کا اقتصادی معاملہ تھا کہ وہ سوچ رہا تھا تجارت کی رونق ہمارے یمن میں رہے.
صحیح.
ایک یہ یہی تک مقصد تھا اور چڑھائی کا کوئی اس کا ایسا ہدف نہیں تھا.
جی.
لیکن جب ایک شخص تھا جس کو آپ نے ابھی بیان کیا تھا عمرو ابن لحی,
جی.
اس شخص نے جب سنا کہ وہاں ایک معبد بن چکا ہے, ایک کلیسا بن چکا ہے, عبادت گاہ بن چکی ہے, تو اب یہ وہاں سے یعنی مکے سے چلتا ہے رات میں کہ میں جاؤں دیکھوں کیوں مکے کے مقابل میں, کیوں خانہ کعبہ بیت اللہ کے مقابل میں ایک گھر اس نے بنوایا کہ لوگ وہاں جائیں. اب یہ غصے میں حیرانگی کے عالم میں اور غضبناکی میں وہاں جاتا ہے اور بہت ہی اختصار کے ساتھ یعنی بغیر کچھ تمہید کے وہاں کہتا ہے کہ بھائی میں تمہارے اس کلیسا میں آیا ہوں, قلیس میں آیا ہوں کہ میں ان کی عبادت کروں اس میں آ کر, تاکہ میں یہ خبر وہاں مکے میں پہنچاؤں, لوگ وہاں سے یہاں آئے. تو وہاں جاتا ہے, ہدف کچھ دوسرا تھا, البتہ دین حنیف پہ یہ تھا. جب وہاں جاتا ہے رات کو دروازہ بند ہونے لگتا ہے تو کلید بردار کہتا ہے بھائی نکلو, تو اس نے کہا نہیں میں آج یہیں رہنا چاہتا ہوں, خوب عبادت کرنا چاہتا ہوں.
صحیح.
اس کے بعد اس نے خراب کاری کی اس میں اندر,
اس میں توڑ پھوڑ کی,
توڑ پھوڑ کیا اور نجس کیا.
اچھا.
اب جب نجس کیا اس معبد کو, تب صبح کو جب یہ خبر کلید بردار کو پہنچی تو اس نے منتقل کیا اس خبر کو ابرہے کے پاس. جب ابرہے نے یہ سنا تو اس کو غیظ آ گیا, غصہ آ گیا.
جی.
کہا ایسا کیوں ہوا, ہمارے معبد کو, ہماری عبادت گاہ کو کس نے کیوں نجس کیا, اس نے آخر وجہ کیا تھی. پھر وہ تو بھاگ گیا واپس خانہ کعبہ مکے میں واپس آ گیا.
صحیح.
لیکن اس کا انتقام لینے کے لیے اس نے اتنا بڑا لشکر بنایا اور کہ خانہ کعبہ کو مسمار کیا جائے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہو پایا.
جی
جی
جی بہت شکریہ. قبلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, گفتگو چل رہی تھی ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی.
جی.
اس گزاری کے حوالے سے آپ کچھ روشنی ڈالیے کہ حضور کا نام کیسے, یہ جو اس میں پاک محمد ہے یہ کس طریقے سے رکھا گیا.
عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ چند ماہ پہلے, 6 ماہ کا عرصہ تھا کہ پہلے جناب عبداللہ
جی
فوت ہو چکے تھے, اور جب یہ خبر ولادت کی دی جاتی ہے جناب آمنہ کے توسط سے کہ آپ جا کے بتائیں ان کے دادا کو, چونکہ والد نہیں ہے تو دادا کو خبر دی جائے.
بالکل.
جب دادا کی دی تو وہ بہت خوش ہوئے.
صحیح.
اور اس بچے کو اپنے پاس لے کے آئے.
جی.
یہاں سے ان کو یہ بات یہاں سے بتاتا چلوں کہ یہ تقریباً جو عام الفیل کا واقعہ ہوا اس کے 5 راتوں کے بعد کا واقعہ ہے.
جی جی بالکل.
ولادت جو ہے وہ 5 دن کے بعد, اس جو اتنا عظیم واقعہ ہوا اس کے بعد ولادت ہوئی.
جی.
اور جناب آمنہ علیہ السلام نے, سلام اللہ علیہ نے یہ خبر ان تک پہنچائی, اور جب یہ پہنچی تو انہوں نے کہا اس بچے کو لایا جائے, اور بہت خوش ہوئے اس کو لے کے, اور خانہ کعبہ کے پاس گئے, اور اس عظیم جو عمارت جو ان کے پاس مقام جو عظمت والا تھا وہاں اس کے پاس جا کے گڑ گڑا کے روئے, اور اس بچے کے حق میں دعا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس خانہ اپنے گھر کو بچایا, ہم پہ اتنا لطف و کرم کیا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چونکہ نور دیکھ رہے تھے اس کے اندر, مواحد تھے سب یہ لوگ, اور اس مواحد ہونے کی وجہ یہی تھی کہ جب ابرار سے پوچھا تو کوئی اور تقاضا نہیں کیا.
جی جی.
اور اپنے اونٹوں کے لیے گئے تو ابرار کو بڑا غصہ آیا.
جی.
تو انہوں نے کہا نہیں, ان للبیت ربا, گھر جو ہے اس کے لیے کوئی خدا موجود ہے,
اللہ مالک
ہے, میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں.
بالکل.
گھر کا مالک ہے, اسی مالک کا شکرانہ کے طور پہ وہاں پہ آئے اور قربانی دی گئی, گوسفند وہاں پہ ذبح ہوئے.
جی.
اور پھر جو قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے.
جی.
ان سب کو دعوت نے بلایا گیا, وہاں پہ ایک بہت بڑی ایک دعوت ہوئی.
جی.
اور اسی دعوت کے اندر پھر آپ نے ان کا نام محمد اختیار کیا, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. چونکہ یہ مرسوم نہیں تھا یہ نام عربوں میں, تو سب نے اعتراض کیا کہ یہ آپ نے کیا نام ان کا رکھا ہے, چونکہ اس سے پہلے جو جناب کچھ روایات میں ملتا ہے, تاریخ طبری میں بھی ملتا ہے کہ جو جناب آمنہ تھیں وہ ان کا نام احمد رکھ چکی تھیں, اور اس کے بعد یہاں پہ جب دوبارہ اسم اور جب بیان کیا گیا اور ان کو دیا گیا کہ آپ ان کے سرپرست اور متولی ہیں بچے کے, چونکہ باپ کے بعد دادا کی باری ہے, تو آپ نے ان کا نام محمد رکھا. اور عربوں نے پوچھا یہ محمد آپ نے کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا اس لیے تاکہ عرب و عجم ان کی عزت کریں, اور اللہ تعالیٰ نے اس جو ہمیں مقام عطا کر دیا, ہمیں بچا کے, اس کعبہ کو بچا کے ہماری اتنی عظمت, انشاءاللہ یہ بچہ جو ہے اس کی بھی سب لوگ عزت کریں گے اور یہ تعریف شدہ ہوگا, محمود قرار پائے گا. اور اس کے ساتھ ہی ہم اگر دیکھیں تو قرآن مجید میں بھی دونوں ناموں کا ذکر کیا گیا ہے. سورہ صف میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو احمد کے نام سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا گیا ہے. اور اگر ہم باقی دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں چار جگہ پہ ایسا ہے کہ سورہ آل عمران ہے, سورہ محمد خود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سورہ فتح اور سورہ احزاب, ان چار صورتوں میں آپ کا نام محمد کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اس میں یاد کیا اپنے اس عظیم نبی کو. اور یہ جو دونوں نام رکھے گئے, ایک دادا کی طرف سے ایک والدہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پسند فرمایا. اور تقریباً عام الفیل کے 7 سال کے بعد آپ کی جو والدہ ہیں جناب آمنہ, وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں, ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے, اور آپ کی جو پرورش ہے وہ
دادا کے زیر سایہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ سے یہی پر ہم خدا حافظی کریں گے, اجازت چاہتے ہیں آپ سے.
شکریہ جی.
محمد عباس صاحب آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں, آپ سے بھی یہیں پر اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
خدا حافظ.
ناظرین آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں, پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. امید ہے کہ ہر پروگرام کی طرح یہ پروگرام بھی آپ نے پسند کیا ہوگا. الحمدللہ ہماری آج کی گفتگو بہت اچھی رہی. ایک تو اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مختصر طور پر تذکرہ, اسی طریقے سے جو عام الفیل یعنی سال ہاتھیوں والا سال جو تھا اس کے جو واقعات ہیں ان کی طرف بھی اختصار سے اور مختصر طور پر اشارہ ہوا. بس آپ سے بھی یہاں پر اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. فی امان اللہ. Thank you.